إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قابل احترام ماں اور بہنوں بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کے تعلق سے یہ ایک بہت ہی اہم کورس جس میں ہم شریک ہیں اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دین کی بنیادی باتیں صحیح اصولوں اور آداب کے ساتھ سمجھا سکیں انہیں دینی عقائد اور دین کی بنیادی تعلیمات کا سیکھنے والا جاننے والا بنائیں اور اس علم کی بنیاد پر ان کی شخصیت کو ان کے مزاج کو دیندار بنانے کی کوشش کریں دین جاننا اور دین کے مطابق جینا یہ کامیابی کے لیے دو بنیادی شرطیں ایک تو یہ کہ انسان کے پاس دین کا علم ہو دین کا صحیح فہم ہو دوسرے یہ کہ اس کا مزاج دیندار بنے اور اس کی زندگی میں اس علم کی عملی تطبیق بھی ہو وہ اس علم کے مطابق عمل کرنے والا بنے لیکن عمل کا مرحلہ بعد میں آتا ہے اس سے پہلے علم فہم تفقہ یہ ساری چیزیں عمل کے مرحلے سے پہلے کی ہوتی ہیں اگر انسان کی سوچ صحیح ہو جائے تو انسان کے اعمال صحیح ہو جاتے ہیں اس لیے کہ اعمال کا مدار انسان کی سوچ پر ہوتا ہے اس کی چاہتیں اس کا فہم اس کا سوچنے کا انداز اگر یہ صحیح رخ پر ہو تو سوچ صحیح ہے تو زبان صحیح چلے گی سوچ صحیح ہے تو انسان کے اعمال صحیح ہوں گے لیکن سوچ کا مدار بھی انسان کے علم پر ہوتا ہے جس چیز کو انسان صحیح سمجھتا ہے اس کو پانے کی کوشش کرتا ہے اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے جس چیز کو برا اور غلط مانتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اگر صحیح چیز کو صحیح مانے اور غلط کو غلط تو اس کی سوچ بھی صحیح ہوتی ہے اور نتیجے میں اس کے اعمال بھی صحیح ہوتے ہیں لیکن اگر وہ شرک کو توحید سمجھ لے اور بدعات کو سنت سمجھ لے دین سمجھ لے تو پھر اس کی زبان اور اس کے اعمال بھی غلط رخ پر چلنے لگتے ہیں اگر وہ حلال کو حرام سمجھ لے اور حرام کو حلال تو اس کی معاشی زندگی میں اس کے کھانے پینے لباس اور اس کے سارے معاملات میں اس کا اثر دکھائی دیتا ہے اور زندگی غلط رخ پر چل پڑتی ہے لہذا بچوں کی تربیت میں ایک بہت بنیادی بات یہ ہے کہ بچپن سے علمی غذا ان کو صحیح ملے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچے اچھا کھائیں اچھا پہنیں، اگر بیمار پڑتے ہیں تو علاج کرتے ہیں، اور ان کی صحت کے لیے ان کو مختلف نفع بخش غذائیں ان کو دیتے ہیں تاکہ وہ آنے والی زندگی میں صحت مند ہوں. لیکن کیا واقعی جسمانی صحت اور جسمانی غذا ہی اصل ہے؟ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ انسان کو اخلاقی اور روحانی غذا صحیح ملے، اس کو علمی غذا صحیح طور پر دی جائے تاکہ اس کا مزاج دیندار بنے. لہذا یہ جو کورس ہے اس کا مقصد، ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری خواتین جن کے بچے ابھی واقعی چھوٹے ہیں، ابھی ان کے پاس موقع ہے کہ پہلے ہی مرحلے سے وہ اپنے بچوں کو دین سکھائیں اور ان کی صحیح تربیت کریں. لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کیا سکھائیں، اس لیے کہ بہت سی خواتین ہیں ایسے علاقوں میں رہتی ہیں جہاں ان کے آس پاس کوئی مکتب نہیں ہوتا ہے، اگر ہوتا بھی ہے تو وہ لوگ صحیح عقیدے صحیح منہج والے نہیں ہوتے. اب بچے کو وہاں بھیجا جائے کہ صرف قرآن پڑھے تو اس کے ساتھ بہت ساری غلط باتیں بھی وہ سیکھ لیتا ہے، تو ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہ خود بھی سکھا نہیں پاتی ہیں اور کہیں بھیجنا بھی ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. بچے اسی طرح سے وقت بڑی تیزی سے نکل جاتا ہے اور بچے اسکول سے کالج جانے والے بن جاتے ہیں، لیکن ان کی تعلیم اور تربیت کا کوئی موقع ان کو میسر نہیں ہوتا ہے. تو ایک بڑا مسئلہ ہے، اس کے حل کے لیے یہ کورس ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ خواتین جن کی اولاد اب بچپن کی حدود پار کر چکی ہیں، اب وہ چھوٹے بچے نہیں رہے، تو یہ کورس ان کے لیے کیسے مفید ہے؟ یقیناً یہ کورس 70 سال کا بوڑھا بھی اگر کوئی ہے تو اس کے لیے بھی مفید ہے، کیونکہ اس کورس میں ہم صرف بچوں کے بارے میں نہیں بلکہ انسان کی تربیت کے اعتبار سے کیا بنیادی باتیں ہیں، کس طرح سے اس کو دین سکھایا جائے. چونکہ بچے ہمارے سامنے ہیں لہذا ہم بچوں پر اپنی بات کو مرکوز کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ صرف بچوں کے بارے میں. بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو عمر کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے، دنیاوی تجربے کے اعتبار سے تو بہت زیادہ عمر دراز ہوتے ہیں، بہت زیادہ عقل مند اور بہت سمجھدار ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی دینی معلومات دیکھیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا بعض اوقات آپ کے اپنے بچوں کو ان سے زیادہ معلومات ہیں. ان کی سوچ ابھی بھی اسی بچپن میں ہوتی ہے، دینی معاملات میں بالکل وہ بچپن کی حدود میں ہوتے ہیں. لہذا ایسے لوگوں کو بھی دین سکھانا بچوں ہی کی طرح سکھانا ہوتا ہے، وہی بنیادی باتیں جو ان کو معلوم ہونی چاہیے ان کو نہیں معلوم ہوتی ہیں. لہذا اس کورس کا تعلق خاص کسی عمر سے نہیں ہے، اس کورس کا تعلق معلمین اور معلمات سے ہے کہ وہ جب لوگوں کو دین سکھائیں تو کس طرح سے سکھائیں. اور آج جو ہم عنوان شروع کر رہے ہیں، یہ خاص آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اس میں جتنے نکات ہیں، جتنی باتیں اس میں ہیں، اس کا کسی عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق تعلیم کے آداب سے ہے. چاہے آپ بچوں کو پڑھائیں، چاہے آپ کے بچے جوان ہوں، یا کسی بوڑھے انسان کو آپ دین کی بات سمجھائیں، یہ ہر معلم کے لیے بعض بنیادی اصول ہیں. یہ سارے اصول نہیں ہیں، 50 اصول اس کے ہیں. جتنا آدمی علم گہرائی کے ساتھ حاصل کرتا جائے گا اس میں اس کے سامنے اور باتیں آئیں گی، لیکن کچھ تو بنیادی باتیں ہوں جن کو آدمی اپنے لیے اصل بنا کر چلے کہ ہاں اتنے قانون، اتنے اصول، اتنے آداب مجھ کو ان کی رعایت کرنا ہے جب میں کسی کو دین سمجھاؤں، چاہے وہ کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے خطاب کرنے کا معاملہ ہو یا تنہائی میں بیٹھ کر کسی ایک انسان کو دین کی بات سمجھانے کا معاملہ، وہ کیا اصول ہیں کہ جب ہم کسی کو دین کی بات سمجھائیں، چاہیں کہ وہ دین پر آ جائے، اس کی اصلاح ہو جائے، تو اس کے کیا اصول آداب ہیں؟ تو یہ کچھ بنیادی اصول ہیں جن کا مطالعہ آج اور اس سے آگے درس جو ہوگا اس میں ہم کرنے والے ہیں، اور یہ بہت ہی اہم عنوان ہے، خاص طور سے ماؤں کے لیے اور دعات کے لیے، دائیات کے لیے، کہ لوگوں کو دین کیسے سمجھائیں۔ تو پہلا مرحلہ فہم کا ہے، علم کا ہے، اس کے بعد عمل کا مرحلہ آتا ہے۔ تو جو لوگ اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، کہاں کہاں وہ غلطی کرتے ہیں، اور کیا صحیح طریقہ ہے جس سے وہ اپنے بچوں کو آسانی سے دین کی بات سمجھا پائیں، اور نہ صرف یہ کہ سمجھائیں بلکہ ان کے اندر دین پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ابھار سکیں، اس کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ آج کے اس درس میں ہم اسی عنوان کی شروعات کر رہے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ کورس ایسا نہیں ہے کہ صرف چھوٹے بچے والی مائیں جو ہیں ان کے لیے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ آج کا جو عنوان ہمارا ہے، اگر آپ کی اولاد 40 سال کی بھی ہے، تب بھی آپ اس کو ان اصولوں کی رعایت اگر کریں تو نہ صرف دین کی باتیں بلکہ دنیوی اصول، زندگی کے اصول بھی ان کو سمجھا پائیں گے ٹھیک ڈھنگ سے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جو آج کے اس درس میں ہم دیکھنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عرب کے ریگستان کو، جہاں پر اخلاقی اعتبار سے زمین ایک دم بنجر تھی، عقائد کا حال بگڑا ہوا تھا، بتوں کی عبادت ہوتی تھی، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانا جاتا تھا، جنات کو خوش کرنے کے لیے ان کے چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے، کعبہ کا برہنہ طواف کیا جاتا تھا، زناکاری عام تھی، اپنی ہی اولاد کو لوگ دفن کیا کرتے تھے، آپس میں سلسلہ وار جنگیں چلتی تھیں، قبیلوں میں لوگ بٹے ہوئے تھے، سود عام تھا، آپسی دشمنیاں نسلوں میں منتقل ہوتی تھی۔ اصول یہی تھا کہ ہمارا قبیلہ جو بھی کرے صحیح ہے۔ کئی برائیاں اس معاشرے میں عام تھیں۔ بگاڑ صرف علمی نہیں تھا، بلکہ بگاڑ زندگی کے سارے شعبوں میں سرایت کر چکا تھا۔ ان پڑھ لوگ تھے، علم کے تعلق سے رسم و رواج ہی علم کا بدل تھا، جو چلتا آیا ہے وہ صحیح، باپ دادا جو کر رہے تھے وہی اصل ہے، کوئی شعور نہیں تھا، کوئی دینداری نہیں تھی، کوئی علمی معاملہ ان کے پاس نہیں تھا۔ ان پڑھ لوگ عام طور سے پڑھے لکھے نہیں تھے، ان پڑھ تھے۔ اس معاشرے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ خود ایک امی انسان تھے، یتیم تھے، بچپن ہی میں ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا، اور آس پاس کوئی ایسا نہیں تھا جس نے آپ کی واقعی دینی یا کچھ اس طرح کی تربیت کی ہو، اس معاشرے میں اللہ رب العالمین کی وحی آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی تبدیلی لائی، یہ تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ 23 سالوں کے عرصے میں، مکہ میں 13 سال، مدینہ کے 10 سال، ان 23 سالوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی زمین میں ایسی تبدیلی، ایسا انقلاب پیدا کیا کہ وہی لوگ جو گمراہی میں پڑے تھے، وہ لوگوں کی نصیفی کے خود ہدایت پر آئے، بلکہ سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ وہ جہاں بھی گئے انہوں نے وہاں سے گندگی کو ہٹایا، لوگوں کی سوچ کو بدلا، لوگوں کی زندگیوں میں انہوں نے اپنے اعمال سے، اپنی زندگی سے، اپنی باتوں سے انہوں نے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لائی اور اثر چھوڑا۔ کیسے ہوا یہ؟ کیا اتنا آسان ہے؟ ایک انسان کو اپنا گھر بدلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے سارے گھروں کو بدل دیا۔ کیا وہ بنیادی نقطہ تھا؟ کہاں سے آپ نے شروعات کی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عرب کے لوگوں کے گمراہی سے نکلنے کے بارے میں ایک بنیادی اصول اور وہ طریقہ کار بتلایا ہے جس سے اتنا بڑا کارنامہ اور اتنی بڑی چیز ممکن ہوئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا۔ من، بہت بڑا احسان کیا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب انہی میں سے ایک رسول ان کے درمیان بھیجا، عربوں کے درمیان عرب، انسانوں کے درمیان انسان، یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھ کر ان کو سناتا ہے، ویزکیہم، اور ان کی تربیت اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، انہیں پروان چڑھاتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں اللہ کی کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، حالانکہ اس سے پہلے ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اعتقاد کی گمراہی، اقوال کی گمراہی، افعال کی گمراہی، ہر قسم کی گمراہی میں مبتلا تھے، عبادتی گمراہی، اخلاقی گمراہی، حقوق کے اعتبار سے گمراہی، ہر اعتبار سے گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، لیکن اس سے پہلے تھے، رسول کے آنے کے بعد گمراہی سے نکلے اور دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ کیسے؟ کیا کیا رسول نے ایسا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ کام بتلایا ہے جس سے ممکن ہوا۔ یہ گمراہی مٹی کیسے؟ وہ لوگ جو گمراہ تھے، وہ لوگ لوگوں کے ہادی کیسے بنے؟ ہدایت پر کیسے آئے؟ اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ تین باتیں بیان کی ہیں۔ نمبر ایک، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہونے والی آیتیں ان کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ قرآن آیا، پڑھ کے سنا دیا، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی علمی امانت، اس کو بلا کمی زیادتی کے لوگوں کے سامنے پڑھ کے سنا دینا، امانت علمیہ ادا کرنا۔ اللہ کی طرف سے جو متن نازل ہوا ہے، حق کا، دین کا، اسلام کا، جو علم اللہ کی طرف سے الفاظ کی صورت میں آیا ہے، الفاظ کے ساتھ آیا ہے، اس علم کو لوگوں کے سامنے بیان کر دینا۔ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں یعنی قرآن کی آیتیں لوگوں کو پڑھ کے سنانا، یہ لو اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ الفاظ ہیں اس کے۔ ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرنا، دوسری چیز تزکیہ نفس۔ زکا عربی زبان میں دو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک پاکیزگی، یزکیہم، ایک طہارت، پاکیزگی، پاک کرنا، اور دوسرے بڑھانا، جس کو ہم کہتے ہیں پروان چڑھانا۔ ترقی دینا، جیسے پودا ہے پودے کا پیڑ بنانا. اللہ کے نبی صلی اللہ، اسی پر سے لفظ دیکھیے، یعنی زکا عربی زبان میں قد افلح من زکاہ، پاک کرنا کے لیے بھی آتا ہے. اور زکات آپ جانتے ہیں پاکیزگی، مال کو پاک کیا جاتا ہے، لیکن اس میں بڑھنے کے معنی بھی ہیں، بڑھانے کے معنی بھی ہیں. تو زکات ادا کرتے ہیں تو مال پاک ہوتا ہے، اور مال کم نہیں بلکہ بڑھتا ہے. تو یہ دونوں معنی اس میں ہوتے ہیں، گندگی سے پاک کرنا، باطل افکار، باطل عقائد، برے اخلاق، جو بری باتیں ہیں ان سے انسانی شخصیت، اس کے قلب و مزاج کو پاک کرنا، جاہلیت کی سوچ سے نکالنا، جاہلیت کے رسم و رواج سے نکالنا، اور اعلی اوصاف دے کر ان کو اس حق پر عمل کرنے والا بنانا، اچھائی کا پسند کرنے والا بنانا، برائیوں سے نفرت کرنے والا بنانا، خیر کا طالب بنانا، شر سے فرار ہونے والا بنانا، یہ مزاج ان کا بنانا، ایک اچھا انسان کو بنانا، اس میں یہ دونوں چیزیں ہیں، طہارت اور ترقی، یا اس میں ارتقاء، نمو جس کو آپ کہیں. تو یہ دونوں چیزیں تزکیہ ان کا کرنا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم پر عمل کرنے کا مزاج ان میں پیدا کرنا، اللہ کی پسند کو پسند بنانے والا، اور اللہ تعالی کے نزدیک جو چیز مبغوض ہے، ناپسندیدہ ہے، اس سے نفرت کرنے والا بنانا، خیر کا طالب اور شر سے بچنے والا بنانا، یہ مزاج ان کا بنانا، اچھا انسان. تین، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ایجوکیٹ کرتا ہے. قرآن کی جو آیات نازل ہوئی ہیں، ان آیات کی تفسیر بیان کرنا، پچھلے واقعات، کائنات میں چھپی ہوئی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہیں، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، جو ظاہر ہیں، جو سامنے نہیں ہیں، جنت، جہنم، ہونے والے واقعات، قیامت کا دن، آخرت، جو خبریں ہیں، ان کی تفصیلات بیان کرنا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب میں موجود عقائد، کتاب میں موجود اخبار، کتاب میں موجود مثالیں. اخبار چاہے وہ قصص ہوں یا پیشن گوئیاں ہوں، ماضی کے واقعات ہوں یا مستقبل کی خبریں ہوں، ان کو سمجھانا، یہ سارا کام آپ نے کیا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، زندگی گزارنے کے اعلی اصول، اعلی سوچ، قرآنی تعلیمات میں چھپی ہوئی زندگی کی عملی اور فکری حکمتیں، جو لوگوں کو بغیر غور و فکر کے سمجھ میں نہیں آتا ہے، وہ حکمت کی باتیں جو قرآن میں چھپی ہیں، ان کو اپنے قول سے اور اپنے عمل سے لوگوں کے سامنے رکھنا، زندگی گزارنے کا حکیمانہ طریقہ ان کو سکھانا، حکمت. تو کتاب بھی سمجھانا اور حکمت کی ان کو تعلیم دینا اپنے قول و عمل سے. ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیں گے دعوتی زندگی حکمت سے بھری ہوئی ہے. مکہ میں آپ نے دعوت دی، توحید کی دعوت دی، پھر تدریج کے ساتھ میں لوگوں کی تربیت کی، پھر اس کے بعد مسائل پیدا ہوئے، صبر کیا، دعوت دیتے رہے، پھر مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے،
میدان یہاں پر نہیں ہے، دوسری جگہ ہے، وہاں جاؤ، وہاں کام کرو، مضبوطی پیدا ہوگی، دعوت محفوظ رہے گی۔ پھر آپ نے جو نکاح کیے، قبیلوں سے تعلقات مضبوط ہونے کے اعتبار سے اتنے سارے نکاح کیے، سماجی برائیوں کو توڑنے کے لیے نکاح کیے۔ پھر جنگ کا معاملہ آیا تو جنگ میں لوگوں کو تربیت دی، ان کو کھڑا کیا۔ جنگ کے دوران کبھی حالات ایسے پیدا ہوئے کہ بار بار جنگ مناسب نہیں ہے، آپ نے صلح کی۔ آپ پوری زندگی دیکھی، قاصدوں کو باہر بھیجا، دوسری حکومتوں کے پاس، قوموں کے پاس، سارا نظام، پوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ دیکھیے۔ حکیمانہ طریقے حیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین کام کیے۔ اللہ کی طرف سے آنے والے، نازل ہونے والے قرآن کو جیوں کا تو بیان کرنا، امانت ادا کر دینا۔ دو، لوگوں کا مزاج اچھا بنانا تاکہ اس علم کو وہ قبول کریں۔ ورنہ سمعنا وعصینا، یہود کیا کہا جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے علم پیش کیا، اللہ کے احکام پیش کیے، تو کیا کہا؟ قالوا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا لیکن ماننے والے نہیں۔ کیا فائدہ علم کا، کیا فائدہ اگر انسان کے اندر اس علم کو قبول کرنے کا مزاج نہ ہو، یا پھر مانا، ہاں 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 ٹھیک ہے مانا ہم نے، یہ ایمان کی حد تک تو آیا لیکن عمل کی حد تک نہیں گیا، کہ سنا اور تسلیم کر لیا دل کی سطح پر، قولاً قبول کر لیا لیکن عملی تطبیق زندگی میں نہیں ہے۔ کیوں؟ نفس اور خواہشات کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے۔ یہ بیماری جو علم کی قاتل ہے، اس بیماری کو دور کرنا۔ علم مٹ جاتا ہے جب اس پر عمل نہیں ہوتا ہے۔ ایک نسل اگر علم پر عمل نہ کرے، سماج سے اس علم کا عمل نکل جاتا ہے، اس کی جگہ گندگی آتی، برائیاں آتی، بدعات اور خرافات اور جاہلیت آتی ہے۔ آپ دیکھیں مزاج بننا ضروری ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، آیتیں پہنچائیں لیکن مزاج بنایا کہ اس علم کو قبول کریں، اس علم پر عمل کریں۔ اس مزاج کے بغیر علم کا مل جانا کچھ کام کی چیز نہیں، بلکہ بعض اوقات اس مزاج کے بغیر علم ہاتھ میں ہو، انسان کے پاس علم ہو، تو انسان اپنے مزاج، بگڑے ہوئے مزاج کی وجہ سے اس علم ہی کی تأویلات کر کے اس میں تحریفات کر دیتا ہے، جیسے یہود نے کیا۔ تورات کو کس نے بدلا؟ تورات والوں نے، دشمنوں نے نہیں۔ تورات کو بدلا تورات کے حاملین نے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، کیوں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا۔ تو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہی ہاتھوں لکھ کر کتاب گھڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کیوں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس سے کچھ دنیا کی پونجی حاصل کر لیں، دنیا کی مال و متاع مل جائے، دنیاوی فوائد، ثمرات، دنیاوی مفاد ان کا پکا ہو جائے۔ دنیا کے فائدے کے لیے علم کے مطابق اپنے کو بدلنے کی بجائے اپنے دل کے مطابق علم ہی کو بدل دیا۔ یہود کیوں ہوا ایسا؟ تزکیہ نہیں، خواہشات علم کے تابع نہیں، علم خواہشات کے تابع ہے۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو یاد رکھیں۔ لہذا علم کی حفاظت کے لیے، علم کی اطاعت کے لیے، علم کی اشاعت کے لیے، حفاظت علم اور علم کے مطابق جینا، فرما برداری اس علم کے اعتبار سے، اس کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے کہ ایک انسان کے اندر خواہشات پر علم کو غالب کرنے کا مزاج ہو۔ اس کا نام تزکیہ نفس ہے، اس کا نام تزکیہ نفس ہے کہ انسان اپنی خواہشات پر علم کو غالب کرے، اس علم کے مطابق سوچے، اس علم کے مطابق بولے، اس علم کے مطابق چلے۔ چاہے دل مانے نہ مانے۔ جس آدمی کا تزکیہ ہوا اس میں یہ بات آتی ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر علم محفوظ نہیں رہے گا، بگڑے گا، اسی لیے پہلے بیان کیا اس کو۔ وَيُزَكِّيهِ، پھر کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، انہیں ایجوکیٹ کرتے ہیں۔ یہاں ایک نقطہ آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا، ممکن ہے کہ بہت سارے بچوں کے بگاڑ کی وجہ کیا ہوتی ہے، ہم ان کو ایجوکیٹ تو کرتے ہیں لیکن ان کا تزکیہ نفس نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ دینی مجالس میں آتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، بعض اوقات خطابات بھی سنتے ہیں، معلومات بڑھ جاتی ہے، لیکن کیا صرف معلومات سے زندگی بدلتی ہے؟ نہیں، جب تک کہ مزاج اس معلومات کے تابع نہ ہو، اس کے مطابق نہ بنے، تب تک زندگی نہیں بدلتی ہے۔ راستہ جاننے سے آدمی صحیح راستے پہ چلے گا ضروری نہیں ہے، جب تک کہ انسان پختہ ارادہ نہ کرے کہ نہیں، مجھ کو اسی راستے پر چلنا ہے۔ وہ مزاج کہاں سے آئے گا؟ وہ تزکیہ نفس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لہذا بچوں کی تربیت میں صرف ان کو معلومات دینا کافی نہیں ہے، ان کا مزاج دینی بنانا بھی ضروری ہے۔ ایک بہت اہم چیز ہے جو یاد رکھنا، خود ہمارے اپنے لیے معلومات بڑھ جاتی ہے، زندگی بدلتی نہیں۔ ایک انسان علمی جہالت کے علم کے اعتبار سے جہالت سے نکل کر علم کے میدان میں آ جاتا ہے، لیکن عملی اعتبار سے وہ آج بھی جہالت کے میدان میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہالت دو طرح کی ہوتی ہے، علمی عملی۔ جہالت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک علمی جہالت ہے، ایک عملی جہالت ہے۔ یہ کیا ہے؟ علمی جہالت یہ ہے کہ ایک انسان یا تو حق کو نہ جانے یا پھر باطل کو حق سمجھتا ہو، یہ علمی جہالت ہے۔ لیکن ایک انسان علم کے خلاف عمل کرتا ہو، ایسا انسان عملی جہالت میں مبتلا ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، عملی جہالت انسان کو گڑھے میں لے جاتی ہے، جس طرح سے علمی جہالت لے جاتی ہے۔ نصارہ علمی جہالت میں مبتلا تھے، انہوں نے غلط عقائد گھڑ لیے اور اسی کو صحیح سمجھ کر اس کے مطابق جینے لگے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، لیکن اور جہالت کی وجہ سے رہبانیت ایجاد کر لی، افکار بگڑے ہوئے تھے، جذبہ دینی تھا، مجاہدے کرتے تھے تاکہ اللہ راضی ہو، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، محبت کرتے تھے، لیکن بیٹا بنا دیا، کیونکہ فکری اعتبار سے وہ جہالت میں مبتلا تھے۔ اور یہود عملی جہالت میں مبتلا تھے، ان کا مزاج دینی نہیں تھا، چربی ان کے لیے حرام کر دی گئی تو پگھلا کے تیل بنا کے بیچ دیا، شکار سبت کے دن منع کر دیا گیا مچھلی کا تو جمعہ کے دن جالا ڈال دیا گڑے کھود کے اور اتار لیا اگلے دن اتوار کے دن، ہیلے بہانے، کتاب میں تبدیلی، اور رسول خلاف خواہش کے بولے ان کے خلاف تلوار اٹھانا، ان کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جانا، کتاب میں تحریفات، جھوٹ، مکر، فریب، تعویلات، حلال کو حرام، حرام کو حلال، لوگوں کو اپنا غلام بنا کر ان کو غلط باتیں سکھانا، اپنی اجارہ داری قائم رکھنا، اس میں تھا یہود میں، یہ عملی بگاڑ ہے، عملی جہالت ہے۔ لہذا دونوں جہالتوں کو دور کرنا ضروری ہے، صرف علمی نہیں عملی بھی۔ عملی جہالت کیسے دور ہوتی ہے؟ جب دین کا علم انسان کے پاس صحیح ہو اور اسی کے ساتھ اس علم پر عمل کرنے کا مزاج بھی ہو۔ مزاج بہت اصل ہے، اگر دینی مزاج نہیں ہوگا، ساری معلومات جیسے سٹور روم میں کچھ چیزیں پڑی ہوتی ہیں سالوں سال، کچھ کام کی نہیں ہوتی ہیں، بس آدمی اس کو وہاں پہ رکھ دیتا ہے، ڈال دیتا ہے، اندھیرے میں پڑی رہتی ہے. اسی طرح سے علم انسان کے دل میں کسی ایک کونے میں پڑا رہتا ہے، اس علم کا نور اس کی زندگی کو، اس کے قول و عمل کو منور نہیں کرتا ہے، اس کی روشنی میں چیزیں نہیں آتی ہیں، اس کی زندگی اندھیرے میں پڑی رہتی ہے. لہذا تزکیہ نفس بھی ضروری ہے. یہ بہت اہم آیت ہے جس کو جاننا ضروری ہے کہ سماج میں سدھار کیسے آتا ہے. اسی لیے اللہ نے آخر میں کیا فرمایا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے ان کا حال یہ تھا کہ یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. گمراہی سے نکلے کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کر دیا کہ پہلے یہ لوگ گمراہ تھے اور اب ہدایت پر ہیں؟ اللہ نے تین باتیں بیان کی ہیں. علم کا متن بعینی ہی لوگوں تک پہنچانا، حفاظت علم. دو، لوگوں کا مزاج دینی بنانا، تزکیہ نفس. تین، اس متن کی تشریح کرنا، قولا و عملا. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس علم کی تفصیلات بیان کرنا، اس علم کو سمجھانا اور اس علم پر جی کے بتانا، اس علم کے تقاضوں کو سمجھانا، اس سے استنباط بتانا، تاکہ اس علم کے اندر جو حکمتیں چھپی ہوئی ہیں وہ سامنے آئیں. تو علم کو محفوظ رکھنا اور جوں کا تم پہنچانا، لوگوں کا مزاج دینی بنانا، اور تین، اس علم میں جو حکمت چھپی ہوئی اس کا فہم ہے ان کے سامنے بیان کرنا. یہ کام ہے جو آپ کو بچوں کے لیے بھی کرنا پڑے گا، اور صرف بچوں کے لیے نہیں. آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بچوں کے لیے تھوڑی نہ کیا، یہ کہ آپ نے پورے معاشرے کے لیے کیا، چھوٹے بڑے بوڑھے مرد عورتیں سب کے لیے یہ چیزیں تھیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا احسان بتایا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا. تو معلوم ہوا کہ واقعی کرنے کا کام کیا ہے. تو آپ اپنے بچوں کی جب تربیت کریں گے، یا طلبہ جو آپ کے پاس پڑھتے ہیں چاہے وہ بڑی عمر کے ہوں، یا آپ کے رشتہ دار، یا آپ کے گھر کے افراد کوئی بھی ہو، آپ کو ایک تو ان کو دینی متون بعینی ہی ان کو سکھانا ہے، یاد کرانا ہے. جیسے اللہ نے کہا یتلو علیہم آیاتی ہی، اللہ کی آیتیں پہنچا دینا، یتلو علیہم آیاتی ہی، قرآن کی آیتیں ان کو سکھا رہے ہیں، حدیث کے متون ان کو سکھا رہے ہیں. تو اصل یہ ہے اس میں، یہاں اگرچہ آیات کے بارے میں ہے لیکن یہ ہے کہ اصل متن ان تک پہنچے. دو، یزکیہم، تزکیہ نفس، دینی مزاج بنانا، دین پر چلنے کا مزاج بنانا. نمبر تین، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، دین کا صحیح فہم ان کو دینا. یہ تینوں چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں. آپ غور کریں کتنی بڑی بات ہی ہے، اس کے بغیر انسان اچھا نہیں بن سکتا ہے. یا تو اس کے فہم میں خلل ہوگا، یا تو اس کے مزاج میں بگاڑ ہوگا، یہ دونوں چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں. لہذا اگر صحیح تربیت کرنا ہے تو ان تینوں چیزوں کا اہتمام ایک معلم کو، ایک ذمہ دار کو کرنا چاہیے. تو یہ ایک سمجھ لیجئے بنیادی بات اس باب میں رہی کہ علم محفوظ رہے اور اس کا صحیح فہم ہو، اور تین، اس پر عمل کرنے کا مزاج ہو. یہ تین چیزیں جب تک کہ نہ ہوں انسان اچھا نہیں بنتا، یا تو علم کو ضائع کر دے گا، یا تو بگڑا ہوا فہم ہوگا، یا پھر مزاج غلط ہونے کی وجہ سے عمل نہیں کرے گا. تو یہ تینوں چیزیں انسان کے لیے ضروری ہیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. ہمارے لیے دینی تعلیم و تربیت کے لیے اسوہ اور نمونہ کون ہے؟ ہمارے لیے اس باب میں ہر معلم کے لیے، چاہے وہ گھر کا معلم ہو، یا پورے سماج کا ہو، یا عالمی سطح پر ہو، اس کے لیے دینی تعلیم کے لیے، بلکہ تعلیمی انداز کے اعتبار سے، اصولوں کے اعتبار سے، کامیاب ترین بہترین معلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک انسان کے نتائج بھی بتاتے ہیں کہ واقعی وہ کامیاب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب کے معاشرے کو جاہلیت سے نکال کر لوگوں کے لیے ہدایت والے سماج کا، ہدایت پائے ہوئے سماج کا نمونہ بنا کر پیش کیا. خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے دور کے ہیں. کیسے بنے وہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کمال تھا، آپ بہترین معلم تھے. ہدایت دینے والا اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کو پہنچانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. آپ نے کامل درجے میں لوگوں کو تعلیم دی اور تربیت ان کی. لہذا ہمارے لیے اسوہ نمونہ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما انا لکم مثل الوالد لولدہ، میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں جو اپنی اولاد کے ساتھ اس کا معاملہ ہوتا ہے. ایک باپ اپنی اولاد کے لیے جیسا ہوتا ہے، میں تمہارے لیے ایسا ہی ہوں. اعلمکم، میں تمہیں سکھاتا ہوں، میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں. اس سے ایک بہت بڑی بات یہ معلوم ہوئی کہ معلم کا مقام والد کی طرح ہوتا ہے، معلم کا مقام باپ کی طرح ہوتا ہے. ماں باپ جیسے اولاد کی تربیت کرتے ہیں، ایک معلم بھی اسی طرح ہوتا ہے. شفقت، محبت، خیرخواہی، فکر مندی اور ذمہ داری کا احساس، اولاد کا دکھ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جیسے اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے، ایک معلم کو بھی اپنے طلبہ کے لیے ایسا ہونا چاہیے. مزید یہ کہ طلبہ کا بھی معاملہ یہ ہونا چاہیے، ایک طالب علم اپنے معلم کے لیے ایسا ہی ہو جیسے اولاد کا معاملہ والدین کے لیے ہوتا ہے، باپ کے لیے خاص طور سے. اس لیے کہ الرجال قوامون علی النساء، اصل ذمہ دار گھر کا باپ ہوتا ہے. تو اس کا احترام، اس کی فرما برداری اور یہ ساری چیزیں ہیں. تو معلم کو آج جو ہے ہماری قوم میں غلام بن چکے ہیں. معلم ہمارے یہاں پر آج کرائے کا آدمی ہو چکا ہے. کوئی بچوں کو پڑھاتا ہے، چاہے عربی پڑھاتا ہو، چاہے وہ دینیات پڑھاتا ہو یا کچھ بھی پڑھاتا ہو، آج معلم کو وہ احترام نہیں ہے. جیسا ان کے ساتھ سلوک ہوگا ویسے ان کی شخصیت بنے گی، ویسا ان کا آؤٹ پٹ ملے گا. معلم کا احترام بہت ضروری ہے. بچے کے سامنے اگر آپ معلم کو کچھ بھی کہیں یا بچوں کے سامنے معلم کی برائی آپ کریں، بچے معلم کی نہیں علم کی بھی بے حرمتی کریں گے. معلم کا احترام ضروری ہے. جیسے ماں باپ کا احترام ہے، باپ کا احترام ہے، ایسے معلم کا بھی، اس کے اپنے حقوق ہوتے ہیں. لہذا اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے. تو یہ ضمنی بات ہے. اصل بات یہاں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے شفیق باپ کی طرح تھے. آپ کسی انسان کے مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ میں باپ کی طرح ہوں، باپ نہیں ہوں لیکن باپ جیسا ہوتا ہے اس کی طرح ہوں. اس سے ایک بات مزید یہ معلوم ہوئی کہ یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو دین سکھائے. ماں باپ کی، جسے آپ نے پچھلے درس میں بھی دیکھا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری خصوصاً باپ کی ہے کہ وہ نگرانی کرے. اگرچہ بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے لیکن سرپرست پورے گھر کا باپ ہے. میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں، جو اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے، شفقت والا، محبت والا، حفاظت کرنے والا، ضروریات پوری کرنے والا، پرورش کرنے والا، دواؤں کا اور غذا کا، صحت کا خیال رکھنے والا. انما انا لکم مثل الوالد لولدہ اعلمکم، کیا کرتا ہوں میں؟ اعلمکم، میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں، میں تمہیں علم دیتا ہوں. معلوم ہوا کہ ماں باپ کی اصل ذمہ داری صرف کھانا پینا نہیں ہے، اصل ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو علم دیں، صحیح علم اور صحیح تربیت دیں. یہ غذا سے بھی زیادہ بڑھ کے ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان جتنا غذا کا محتاج ہے اس سے کہیں زیادہ علم کا محتاج ہے. امام احمد کیا کہہ رہے ہیں؟ انسان جتنا کھانے پینے کا محتاج ہے اس سے کئی گنا زیادہ وہ علم کا محتاج ہے. کیوں؟ اسے کہتے ہیں کہ کھانے پینے کی ضرورت انسان کو دو یا تین بار پڑتی ہے، لیکن علم کی ضرورت انسان کو ہر آن پڑتی ہے، علم کا محتاج انسان دن بھر رہتا ہے، کھانے کا محتاج دن بھر نہیں کہ ہر وقت کھاتا رہے، دو یا تین بار کھاتا ہے، اس سے زیادہ کتنا کھائے گا، لیکن علم کا محتاج کتنا ہے؟ ہر سانس میں وہ علم کا محتاج ہے. لہذا بچوں کو کھانے پینے کی چیزوں اور غذا کا ان کا لحاظ رکھنا اچھی بات ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم بچوں کی دینی غذا، روحانی غذا، قلبی غذا کا اہتمام کریں، ان کو علم دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں معلم ہونے کے اعتبار سے، کیونکہ آپ نے خود فرمایا میں تمہارے لیے باپ کی طرح اور میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں، یعنی آپ معلم تھے پوری امت کے لیے. اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، الفاظ ابن ماجہ کے ہیں، اور اسی طرح سے امام ابن حبان نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے. ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال لنا المشرکون، مشرکین نے ہم سے کہا، انی، ایک مشرکین میں سے ایک شخص نے ہم سے کہا، انی ارى صاحبکم یعلمکم حتی یعلمکم القراء. ایک مشرک آیا اور صحابہ سے کیا کہا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے جو ساتھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جو استاذ ہیں، آپ کے جو ساتھی ہیں، وہ آپ کو سب کچھ سکھاتے ہیں، پیشاب پاگانے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں، کیا القراء، گندگی سے صفائی کا طریقہ، پیشاب پاگانے سے پاک ہونے کا طریقہ. اب دیکھیں ان کا کہنا جو تھا وہ مذاق کے طور پر تھا، کیا باپ تمہارا نبی ہے؟ اوہو، پاخانہ اس کا طریقہ سکھاتے تم کو، اتنا بڑا نبی ایسی چیز سکھاتا ہے تم کو، گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حقارت کے ساتھ وہ ذکر کر رہے ہیں، یہ کوئی نبی ہے جو پیشاب پاخانے کا طریقہ سکھائے؟ اس کو تو بہت بڑی بڑی فلسفیانہ باتیں کرنا چاہیے نا. یہ کیسا نبی ہے جو ایسی چھوٹی چیز تم کو سکھاتا ہے؟ صحابی نے اس کا اثر نہیں لیا، بلکہ انہوں نے اس کے بالعکس اثر لیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب کیا کریں، سکھا رہے ہیں تو سیکھنا پڑے گا، نبی ہے ماننا پڑے گا، ہم کچھ بول تو نہیں سکتے. اہل باطل بعض اوقات اہل حق کے دل میں شبہات پیدا کرتے ہیں علماء کے بارے میں، یاد رکھیں اس بات کو. یہ کیا سکھا رہے ہیں تم کو، یہ سکھا رہے ہیں، یہ کوئی سکھانے کی چیز ہے؟ پیشاب پاخانہ سکھا دیں کیا کوئی؟ جو سبھی کرتے ہیں، جانور بھی صفائی کر لیتا ہے، آپ نے تم کو تمہارے نبی سکھا رہا ہے؟ یہ اللہ کا نبی ہے، ایسا کیسا نبی ہے؟ انی ارى صاحبکم یعلمکم حتی یعلمکم القراء، تمہارے ساتھی تم کو استنجا کا طریقہ بھی بتاتے ہیں کیا؟ صحابی نے کیا کہا، فقال اجل، صحابی نے کہا ہاں یہ بھی سکھاتے ہیں، یہ بھی سکھاتے ہیں. اس نے بتانے والے نے حقارت کے ساتھ کہا تھا، انہوں نے شکر کے اور فخر کے جذبات کے ساتھ کہا، ہاں ہمارا نبی یہ بھی چیز ہم کو چھوڑتا نہیں ہے، ہم کو کسی کے لیے یتیم کی طرح ہم کو چھوڑا نہیں ہے، ہم کو فقیر چھوڑا نہیں ہے کہ ہم پیشاب پاکانے کا طریقہ کسی اور سے سیکھیں، ہمارا نبی اتنا اچھا ہے کہ ہم کو بڑی سے بڑی چیز بھی سکھائی اور چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہم کو سکھائی. کیونکہ آپ نے کیا فرمایا، میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں. بتائیے بچوں کو پیشاب پاکانا کون سکھاتا ہے؟ ماں باپ سکھاتے ہیں، بیٹا ایسے بیٹھنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، گندگی میں ایسا ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، یوں نہیں کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باپ کی طرح ہیں، لہذا آپ نے اس چیز کا بھی ہم کو محتاج نہیں چھوڑا، یہ بھی ہم کو سکھایا کہ گندگی سے صفائی کیسے کی جاتی ہے. تو دیکھنے کا زاویہ ہے، ایک آدمی کسی چیز کو کیسے دیکھتا ہے. صحابہ اس کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیے ہمارے نبی کتنے اچھے ہیں، کوئی ایک چیز بھی چھوڑی نہیں، ہم کو نہیں سکھائی، سب سکھا دیا ہم کو. لیکن مشرک کیسے دیکھ رہا ہے اس کو، یہ کوئی نبی ہے جو ایسی چھوٹی چھوٹی چیز سکھاتا ہے؟ لیکن صحابی کیا کہہ رہے ہیں، ہاں ایسی چھوٹی چیزیں بھی ہم کو ہمارے نبی سکھاتے ہیں. کوئی ایک چیز بھی ہم کو سکھانے سے چھوڑی نہیں آپ نے. لہذا مزاج اصل چیز ہے کہ ایک انسان کس چیز کو کیسے دیکھتا ہے. جیسے جو زاویہ دیکھنے کا ہوتا ہے ویسے انسان کی زندگی میں نتائج پیدا ہوتے ہیں, ویسے اس کے فیصلے بنتے ہیں, ویسے اس کی زندگی میں فیصلوں کا مدار کس پر ہوتا ہے, زاویہ نگاہ پر. انسان کی زندگی کے جو ڈیسیجنس ہوتے ہیں وہ اس کے دیکھنے کی اس کے نظریے کے اوپر ہوتے ہیں کہ وہ چیزوں کو کیسے دیکھتا ہے. لہٰذا بہت اہم چیز ہے. تو یہاں پر ایک بات اور معلوم ہوئی جس کو امام مسلم نے کتاب الطہارہ میں ذکر کیا ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہم کو سکھائی ہیں. اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ معلم کو چھوٹی سے بڑی ساری چیزیں لوگوں کو سکھانا چاہیے. اس سے انسان چھوٹا نہیں ہو جاتا ہے, اس سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا ہے. جو انسان کی ضرورت ہے وہ سکھانی پڑے گی. کیوں؟ بلکہ پیشاب پاخانہ دن میں انسان کو کتنی مرتبہ ضرورت پڑتی ہے اور اس کا طریقہ نہ سکھایا جائے تو کتنی بڑی کوتاہی ہوگی. لہذا یہ بھی چیزیں ہیں جو معلم کو سکھانا چاہیے. اور مزاج میں بات نہیں ہونا چاہیے. ہم بڑی بڑی چیزوں پہ ڈسکس کرتے ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نہیں کرتے ہیں. بعض لوگ کیا ہیں اس دور میں, یہ کیا آپ لوگ طہارت کے مسائل اور یہ اس میں پڑے رہتے ہو. سیاسی مسائل پہ بات کرنا چاہیے, عالمی حالات ایسے ہو رہے ہیں آپ کو اس پہ بولنا چاہیے, حالات حاضرہ پر آپ کو بولنا چاہیے. آپ طہارت کے مسائل سکھا رہے ہیں تو آپ دیکھیے کہ جب یہ ضرورت ہے تو جنگ پہ کتنی مرتبہ جا رہا ہے دنیا میں, ایک بار تو بھی گیا اور جنگ کے مسائل سیکھ رہا ہے. اب پیشاب کے مسائل تجھ کو معلوم نہیں جبکہ اس جنگ میں کئی بار جا رہا ہے. تو نیند سے بیدار ہوا گیا, دوپہر کھانا کھایا, شام میں ہاں ہر نماز سے پہلے اتنی مرتبہ گندگی کی صفائی کر رہا ہے, طریقہ معلوم نہیں. جو چیز بار بار پیش آ رہی ہے جس میں دین کی رہنمائی موجود ہے وہ معلوم نہیں, اور جو چیز زندگی میں تیرے کبھی پیش نہیں آئی اس کے بارے میں تو ڈسکس کر رہا ہے. اکثر لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے. ہمارے اپنے گھروں میں بھی یاد رکھیں, بعض اوقات ہم ان چیزوں پر زیادہ گفتگو کرتے ہیں جن کا تعلق ہماری زندگی سے اتنا نہیں ہے, لیکن جو ہماری بنیادی ضروریات ہیں جن کا جاننا ضروری ہے اس بارے میں ان کو چھوٹا سمجھ کر انسان نہ ان کو سیکھتا ہے, نہ ان کو سکھاتا ہے, نہ ان پر گفتگو کرتا ہے. انسان کو یہ عقل مندی اپنانا چاہیے کہ جس چیز سے اس کی زندگی کا تعلق ہے اس کو پہلے سیکھے, جو چیز جتنی پیش آ رہی ہے اس کو اتنا سیکھے. تو یہ بھی ایک بات بچوں کی تربیت میں یاد رکھنا ضروری ہے. کیا آپ اس کو ایسی ایسی چیز سکھائیں جو اس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں؟ گھر میں ایسی چیزوں پہ گفتگو ہوتی رہے جس سے واقعی ہماری زندگی کا تعلق اتنا زیادہ نہیں ہے, اور جو ہماری بار بار کی ضرورت ہے ہم بچوں کو نہ سکھائیں, ان کو انہی کے حال پر چھوڑے رکھیں. ابھی تو بچہ ہے, بچہ ہے, بچہ ہے, کب بڑا ہو جائے گا آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا. یاد رکھیں ان کو چھوٹی سی چھوٹی چیزیں بھی سکھائیں. تو یہ بھی ایک بات ہم کو معلوم ہوتی ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ بنیادی باتیں سیکھنے کے بعد اب ایک ایک کر کے ہم دعوت و تربیت اور تعلیم کے آداب کیا ہیں, ایک ایک کر کے آداب ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلی چیز تعلیم کے آداب میں سے, ایک معلم کے لیے جن چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے, سب سے پہلی چیز ہے تیسیر. بلکہ دو چیزیں ہم یہاں پر جمع کریں گے, ایک ہے تیسیر اور دوسرے ہے تبشیر. کیا مطلب ہے تیسیر؟ آسان کرنا. تبشیر, رغبت دلانا. اس کے بغیر آپ اچھے معلم نہیں بن سکتے, چاہے آپ کتنے ہی ایجوکیٹڈ کیوں نہ ہو, چاہے آپ اپنے میدان کے ماہر ہوں. اگر آپ یہ دو چیزیں آپ کے اندر نہیں ہیں تو آپ کبھی اچھے معلم نہیں بن سکتے. تیسیر کا مطلب آسان کرنا. جو بات آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ ایسا اس کو پیش کریں کہ ان کی سمجھ میں آ جائے. دو, تبشیر ایسے انداز میں پیش کریں کہ ان کے دل میں اس بات کو ماننے کے لیے رغبت پیدا ہو, اس پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہو. جب تک یہ چیز نہ ہو, انسان نہ اچھا معلم بن سکتا ہے نہ اس کی تعلیم کے اچھے نتائج پیدا ہو سکتے ہیں. بہت اہم اصول ہے, آئیے دیکھتے ہیں اس کی تفصیل کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سب سے پہلا اصول کیا ہے؟ تعلیم میں آسانی پیدا کرنا, لوگوں کو دین کی باتیں آسان کر کے پیش کرنا, اور دوسرے اسی کے ضمن میں ہے کہ انہیں ان باتوں کے قبول کرنے اور ان پر عمل کرنے کا کی رغبت ان کے دل میں پیدا کرنا, ان میں شوق پیدا کرنا. بغیر شوق پیدا کیے تعلیم دینا ایسا ہی ہے جیسے آپ کا روٹی کا جو توا ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہو اور آپ اس پر آٹا ڈال کے روٹی پکائیں. بھٹی میں لوہار لوہا پہلے گرم کرتا ہے, اس کے بعد اس پر ہتھوڑا پیٹتا ہے, تب تک اس کو وہ کسی شکل میں ڈھال نہیں سکتا ہے. لہذا بچوں میں بغیر شوق کے اگر آپ تعلیم دیں ان کو, سنیں گے انسنی کر دیں گے. جب تک کہ رغبت نہ ہو انسان کے اندر, اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی ہے, نہ عمل کی نہ علم کی, شوق پیدا نہیں ہوتا ہے. اگر شوق نہ ہو تبدیلی نہیں آئے گی. تو پہلا کام کیا ہے؟ دین کو آسان انداز میں پیش کرنا, کیونکہ مشکل سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور نفرت کے نتیجے میں انکار اور بے عملی آتی ہے. لہذا یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا, ان اللہ لم یبعثنی معنتا ولا متعنتا ولکن بعثنی معلما میسرا. امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ لم یبعثنی معنتا ولا متعنتا, اللہ تعالی نے مجھ کو مشکل پیدا کرنے والا, سختی کرنے والا, یا لوگوں کے لیے سختی کے حالات پیدا کرنے والا, مشکل بنانے والا بنا کر نہیں مجھ کو بھیجا ہے. تشدد دونوں اعتبار سے, یا تو تعلیم میں مشکل پیدا کرنا یا سختی کر کے لوگوں میں نفرت پیدا کرنا, مجھے ایسا بنا کر نہیں بھیجا ہے. متعنت جو ہے متشدد کو کہتے ہیں کہ جو لوگوں پر تشدد کرے, سختی اس میں ہو اور وہ لوگوں کے لیے تنگی پیدا کرے, لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر دے, مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا کر نہیں بھیجا ہے. نہ میں سختی کرتا ہوں نہ میں لوگوں کے لیے مشکل پیدا کرتا ہوں. ان اللہ لم یبعثنی معنتا ولا متعنتا ولکن بعثنی معلما میسرا, بلکہ اللہ تعالی نے مجھ کو آسانی پیدا کرنے والا معلم بنا کر بھیجا ہے. معلوم یہ ہوا کہ ان دونوں میں خاص تعلق ہے. معلم کیسا ہو؟ میسر, کیونکہ اللہ نے مجھ کو ایسا بنا کر بھیجا ہے. معلوم ہوا کہ یہ اللہ کی پسند ہے کہ معلم میسر ہو. اتنا بڑا اصول ہے یہ کہ اس کے بغیر سب فیل ہے. تیسیر سب سے اہم ترین چیز ہے. جب آسانی نہیں ہوگا تو سمجھے گا کیسے؟ جب آپ آسان ہی نہیں کریں گے تو لوگ عمل کب کریں گے؟ سمجھائی نہیں، فہم کا بگاڑ عمل کا بگاڑ پیدا کرتا ہے، لہذا فہم غلط نہیں ہونا چاہیے۔ فہم غلط کب ہوتا ہے؟ جب سمجھانے والا آسانی سے نہیں سمجھاتا ہے، وہ ایسے انداز میں سمجھاتا ہے کہ مشکل ہو، جب مشکل ہوگا نہیں سمجھے گا، نہیں سمجھے گا عمل غلط ہوگا۔ مزید یہ کہ آدمی غلط کر کے بھی یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں صحیح کر رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ غلط سمجھا ہے اس کو۔ لہذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ معلم کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ یہ کہ ایسے انداز میں علم کو پیش کرے کہ لوگ سمجھیں۔ سمجھنا سب سے پہلا کام ہے، اور اس میں مددگار کون ہوتا ہے؟ معلم۔ ولكن بعثني معلما ميسرا، معلوم ہوا کہ علم آنے کے بعد بھی ظاہر بات ہے اللہ کی طرف سے ایک آیت آ گئی، لیکن لوگ الگ الگ ہیں، کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہے، کوئی کم پڑھا لکھا ہے، کوئی ان پڑھ ہے، کسی کے تجربات اتنے سارے ہیں کہ اشاروں میں بات سمجھتا ہے، لیکن کوئی ایسا ہے کہ اس کو پوری بات اچھے سے کھول کے سمجھانا پڑتا ہے۔ تو آپ کوئی ایک جملہ ایسا نہیں بول سکتے جو سب کو سمجھ میں آئے۔ پھر معلم کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر بندے سے کلام کرے ایسا نہیں ہوگا، یہ نبی اور رسول کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کے پاس جیسے لوگ آتے ہیں وہ ان کے فہم کی رعایت کر کے ان سے بات کرتا ہے۔ ایک معلم ہوتا ہے، ایک عالم ہوتا ہے جو نبیوں کی ذمہ داری کو نبھا رہا ہے، یہ نبیوں کا وارث ہے علماء۔ اب عالم کیا کرتا ہے؟ اس سے جو آدمی جیسے بات کرتا ہے دیکھتا ہے اس کا لیول کیا ہے، اور اس لیول سے، اس معیار سے اس کو سمجھاتا ہے۔ اور اس میں مشکل کب ہوتی ہے؟ جب ایک مجمع میں مختلف فہم کی استطاعت رکھنے والے لوگ ہوں، اس میں کلام کرنا، اس کو ہر آدمی کے بارے میں سوچ کے بات کرنی پڑتی ہے۔ ایک سے زیادہ مثالیں، ایک سے زیادہ جملے، ایک سے زیادہ الفاظ اس کو بولنے پڑتے ہیں کہ ایک لفظ نہیں سمجھا تو دوسرا سمجھے گا۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے اگر یہ صفت ایک عالم میں، ایک طالب علم میں، ایک معلم میں پیدا ہو جائے۔ ولیکن، اور یہ کمال تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ولیکن بعثنی معلما میسرا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایک معلم بنا کر بھیجا ہے جو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، لوگوں کے لیے بات کو آسان کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی اہم حدیث ہے، یہ ہم سب کو یاد ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا۔ یسروا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، ولا تعسروا، اور ان کے لیے دین کو مشکل بنا کر پیش مت کرو، وبشروا، لوگوں کو خوشخبری دو، لوگوں کو رغبت دلاؤ، ولا تنفروا، لوگوں کو دین سے نفرت مت پیدا کرو۔ بہت بڑا اصول ہے یہ، تیسیر اور تبشیر۔ تیسیر آسان کرنا، تبشیر رغبت دلانا، اس کے بغیر آپ صحیح تربیت نہیں کر سکتے ہیں۔ انسان کے لیے، دیکھیں سمجھیے اس کو اچھی طرح سے، دو مرحلے ہیں، ایک ہے فہم کا مرحلہ اور دوسرے ہیں عمل کا مرحلہ۔ آدمی بات کو صحیح سمجھے گا تو صحیح عمل کرے گا، اگر نہیں سمجھا تو یا تو عمل نہیں کر پائے گا، سمجھائی تو کیا کروں، یا پھر اپنے طور پر غلط فہم کی بنیاد پر عمل کرے گا اور انسان گمراہ ہو جائے گا، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا۔ غلط فہم مصیبت کی جڑ ہے۔ دو، سمجھا لیکن عمل کرنے کے لیے کوئی موٹیویشن نہیں ہے، کیوں کروں، نہیں کرنا ہے مجھ کو بھائی، ہاں سب سمجھا مجھ کو لیکن نہیں کرنا ہے، کیا ملے گا مجھ کو، کیا فائدہ کر کے، کیوں خام خام عمل کروں، کیوں مجاہدہ کروں، کیوں تکلیف اٹھاؤں، میں آرام چاہتا ہوں، میں لذت چاہتا ہوں، نہیں کرنا چاہتا میں۔ کبھی انسان کے لیے فہم اس کا غلط ہوتا ہے اور کبھی اس کا عمل غلط ہوتا ہے، یا تو بے عمل ہوتا ہے یا تو گناہ کرتا ہے۔ زندگی میں یہ دونوں چیزوں کا بگاڑ انسان کو جہنمی بناتا ہے، اس کو گمراہ بناتا ہے۔ فہم کا بگاڑ کب آتا ہے؟ جب سمجھانے والا غلط طریقے سے سمجھاتا ہے یا ایسا سمجھاتا ہے کہ اس کی سمجھ میں نہ آئے، مشکل۔ عمل کا بگاڑ کب آتا ہے؟ جب اس کی زندگی میں رغبت نہ ہو۔ یا تو بگاڑ علم کا ہوگا یا تو بگاڑ عمل کا ہوگا۔ علم کا بگاڑ فہم کے بگاڑ سے آتا ہے، اور عمل کا بگاڑ تب آتا ہے جب انسان کی زندگی میں عمل کی رغبت نہ ہو، نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس کو اس عمل سے بڑھ کر کسی اور چیز کی رغبت ہو، آخرت سے بڑھ کے دنیا کی رغبت ہوگی، کیا کرے گا؟ عبادات ضائع کر کے تجارت میں وقت لگائے گا، عبادات ضائع کر کے گھر کے کام کاج میں وقت لگائے گا، وہ عبادت چھوڑ کے مہمانوں کے ساتھ گپ شپ میں وقت گزارے گا، وہ عبادت چھوڑ کے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کرکٹ کا میچ یا فلم کے یا کوئی اور چیزیں دیکھے گا۔ رغبت کسی اور چیز کی ہے، اس چیز کی نہیں ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ دنیا کی رغبت آخرت سے زیادہ ہوگی۔ دنیا کی لذتوں کے حاصل کرنے کے لیے گناہ کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، لیکن لذت دنیا کی تھی کیونکہ یہ زیادہ مرغوب ہے، لیکن دنیا کے مقابلے میں اگر آخرت، دنیاوی لذتوں کے مقابلے میں اگر جنت کی لذتیں چاہیے ہوں گی، یہ قربان کر کے حرام کو چھوڑے گا، حلال کو اختیار کرے گا، چاہے حرام زیادہ ہو اور حلال تھوڑا ہو، وہ مالداری کی بجائے غربت پر راضی ہوگا، وہ گرمیوں کی دھوپ میں اپنا کھانا پینا چھوڑ کر روزہ رکھے گا، وہ اپنی لذت کو چھوڑ کے مشقت برداشت کر لے گا۔ کیوں؟ ایک اعلی رغبت اس کو ہے آخرت کی، یہ رغبت ضروری ہے۔ رغبت سے آدمی عمل پر آتا ہے، اور صحیح فہم انسان کے عمل کی اصلاح کرتا ہے، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اسی لیے کیا کہا؟ یسرو ولا تعسرو، آسان بناؤ، مشکل نہیں، آسانی پیدا کرو، مشکل مت بناؤ۔ وہ بشرو، لوگوں کو رغبت دلاؤ دین کی، نفرت مت دلاؤ۔ کیسے آسانی ہوگی، کیسے مشکل ہوتی ہے، کیسے رغبت ہوگی، کیسے نفرت ہوگی، کچھ مثالیں ہم دیکھتے ہیں اور اس کی بنیاد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ واقعی کیا ہے۔ مثلا آپ اپنی اولاد کو، ہم بچوں کے پس منظر میں دیکھتے ہیں، آپ بڑوں کے لیے بھی اس کو سمجھیں۔ آپ کی اردو بڑی اچھی ہے یا انگلش آپ بہت پڑھے لکھے ہیں، اب کوئی ایسا آدمی ہے جو دسویں پاس ہے اور ٹوٹی پھوٹی بروکن انگلش اس کی ہے، آپ اس کے سامنے ایسی انگلش بول رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اخبار والی، کتابوں والی، اس کو کچھ نہیں سمجھ رہا ہے، ایک ہی چیز سمجھ رہی ہے کہ میں جاہل ہوں اور یہ جانکار ہے، یہ بہت علم والے ہیں۔ آپ اردو بول رہے ہیں ایسی کہ آپ کے ہر جملے پہ روک کے ذرا ٹھہرو، ڈکشنری کھولنی پڑ رہی ہے اس کو، آگے مت بولیے کیونکہ پائل اپ ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ مشکل زبان۔ آپ کی زبان کیسی ہونا چاہیے؟ آسان زبان ہونا چاہیے۔ آپ کا مقصد کیا ہے؟ سمجھے یا میں بولنا میرا مقصد ہے؟ آدمی بول رہا ہے اس کا مقصد بولنا ہے یا لوگوں کو سمجھانا ہے؟ بولنا ہو اگر صرف تو آپ اپنے علم کے حساب سے جو چاہے بولیں، کیونکہ آپ ہی سن رہے ہیں اور آپ کو اپنی بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کا لیول کیا آپ نے دیکھا ہے؟ بچے سے آپ بات کر رہے ہیں اس کی لینگویج کتنی ڈیولپ ہوئی ہے، وہ ابھی توتلی بات کرتا ہے بھائی، اس کے پاس وکیبلری نہیں ہے، اس کے پاس الفاظ مشکل اس کو نہیں معلوم ہے. اس کے ساتھ اب جب آپ بات کریں گے آپ آسان زبان استعمال کریں گے، چاہے بچہ ہو یا بڑا، آسان زبان استعمال کرنا، موٹے موٹے الفاظ استعمال کرنا جو اس کی سمجھ میں آئے. دو مثالیں، چھوٹے بچے کو آپ شادی شدہ زندگی کی مثالیں بیان کریں سمجھے گا اس کو. ایک کسان کو آپ مثالیں بیان کر رہے ہیں کمپیوٹر کی، گیلیکسیز اس کو بتا رہے، اس کو کیا معلوم ہے کیا ہی ہے. موٹی مثالیں ہوں کسان کو اگر آپ سمجھائیں، دیکھو بھائی اگر تم اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو گے نا اللہ تعالیٰ بہت بڑھا کے دے گا. تم بیج کتنے ڈالتے ہو؟ صاحب اتنے ڈالتا ہوں میں. کتنا ہوتا ہے وہ؟ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے. ہاں دیکھو اللہ تعالیٰ جب دی کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے نا. تم اللہ کے دین کے لیے لوگوں پر صدقہ کرو گے یا دین کے کاموں میں اپنا مال خرچ کرو گے، تمہاری جیسی کھیتی بڑھتی اس سے بھی زیادہ اللہ بڑھا کے دے گا، کیونکہ اللہ بڑھا سکتا ہے. تم دیکھ رہے نا؟ ہاں دیکھ رہا ہوں میں. موٹا موٹا کوئی نوجوان ہے جم میں جاتا ہے، اس کو بتائیں دیکھو تم کو مشقت اٹھانی پڑتی تب جا کے صحت بنتی ہے نا تمہاری. ہاں تو آخرت کے اعتبار سے بھی تم کو مشقت اٹھانی پڑے گی، روحانی قوت تمہاری بڑھے گی، اخلاقی اعتبار سے تم مضبوط بنو گے. شروع میں مشکل پڑے گا لیکن جبر کرو گے اور مجاہدہ کرتے رہو گے عادت ہو جائے گی. نیا نیا جب تم نے شروع کیا تھا کتنا مشکل تھا؟ ہاں ایک چھوٹا وزن اٹھانا بھی مشکل تھا، لیکن اب تم کو عادت ہو گئی ہے، تم بہت بڑے بڑے وزن اٹھاتے ہو. اسی طرح سے تم کو آج نماز شروع کرو گے تھوڑا مشکل ہوگا، ایک وقت آئے گا پانچ وقت کی نماز ایزی ہو جائے گی. شروع میں تکلیف اٹھا لو اس کی عادت ہو جائے گی. آپ مثالیں بیان کریں موٹی موٹی جو اس کی موٹی عقل میں آ جائے. ہاں پڑھا لکھا ہے اس کو آپ ایسی باتیں بیان کریں جو اس کے لیول کی ہوں، اور اگر آپ چھوٹی بات بھی بیان کریں تو اس میں سے نکات ایسے بیان کریں جو اس کے لیول کے ہوں. یہ رعایت بہت ضروری. تاثیر، تاثیر علمی اعتبار سے بھی ہوتی ہے، عملی اعتبار سے بھی. مثلاً آپ بتا رہے ہیں اس کو، آپ کہہ بچے کو سکھا رہے ہیں آپ مضمضہ، وضو میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ مضمضہ. اچھی بات ہے. کیا ہے مضمضہ؟ کلی کرنا. جب کلی کیا ہے، اب آپ نے ڈکشنری کھولی یا فتح الباری یا فلاں کتاب کھولی، آپ نے کہا مضمضہ کیا ہے؟ کہا کہ ان یضع الماء فی فمہ فی فیہ اور ویدیرہ ویمجہ. ماشاء اللہ. کلی کیا ہے آپ اس کو سکھا رہے ہیں؟ کلی یہ ہے کہ منہ میں پانی لے، گھمائیں اور تھوکیں. آپ موٹا موٹا لے کر پانی آپ نے منہ میں ڈالا، دیکھو بیٹا ایسا کرتے ہیں، آپ نے گھمایا پانی منہ میں اور تھوک دیا، یہ کلی ہے. تو تاثیر کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو چیز عمل سے متعلق ہو عملی نمونہ اس کے سامنے پیش کیا جائے، آسانی سے سیکھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا؟ وصلوا كما رأيتموني أصلي، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو. انسان کے لیے آسان کیا ہے؟ آپ کمپنی سے کوئی چیز خریدتے ہیں، واشنگ مشین ہے، مکسر ہے، کوئی اور چیز ہے، کمپنی کا آدمی آپ کو کر کے بتا دے گی ایسا کریں گے تو یہ کام ہوتا ہے. وہ آپ کو اگر تھما دے کاغذ، یہ لو پڑھو اور کرو، کوئی نقصان آپ کا ہو سکتا ہے. لیکن کوئی آدمی اگر کر کے بتا دے آپ کو یہ دیکھو ایسا ہے، تو آپ کے لیے کیا ہوتا ہے؟ سمجھنا آسان ہوتا ہے. بچوں کو بہت ساری باتیں ان کو اگر کر کے بتائی جائیں، عملی طور پر ان کو اس کی مشق کرائی جائے، اس کو سکھایا جائے، باپ ہے، ماں ہے، معلم ہے، عملاً اس کو کر کے دکھا دیں تو اس کے لیے سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے. عملاً اس کو آپ لکھنا سکھا رہے ہیں بچے کو، کیسے سکھائیں گے بتائیے؟ آئین کیسے بناتے ہیں؟ دیکھو اوپر سے شروع کرنا، آدھا دائرہ بنانا چھوٹا، پھر آدھا دائرہ بنانا بڑا. اوپر کا دائرہ نصف دائرہ چھوٹا ہونا چاہیے، نیچے کا نصف دائرہ بڑا ہونا چاہیے. انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے لیکن نہیں آ رہا، پینسل لے کے بیٹھ رہا ہو، کاغذ کو گھور رہا ہے. آپ کیا کریں گے اس کو؟ آپ قلم اس کے لیں گے، اس کے ہاتھ سے پہلے خود لکھ کے بتائیں گے، دیکھو یہاں سے شروع کرتے ہیں، ایسا گھماتے ہیں، ایسا کرتے ہیں اور یہ ایسا کرتے ہیں، یہ ہوا آئین. پھر آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے اس کو آپ نے پہلے مرحلے میں بتا دیا، پھر آپ نے کہا اب تم لکھو، تو تیسیر اس میں ہونا چاہیے۔ تیسیر سے اگر آسانی سے پیش کیا جائے تو انسان صحیح طور سے سمجھتا ہے۔ اس کا ایک پہلو اور بھی ہے جو تیسیر میں دونوں اعتبار سے ہے کہ اس میں تدریج ہو، تدریج ہو۔ تدریج کا مطلب کیا ہے؟ تدریج کا مطلب ہے درجہ بدرجہ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھانا۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں پہلی منزل سے دوسری منزل پر جانے کے لیے یا عمارت میں سیڑھیاں ہیں، 10 سیڑھیاں ہیں، آپ اپنے بچے سے یا کسی سے بھی کہیں، آپ جوان سے بھی کہیں گے گھبرا جائے گا، کہیں گے سیدھا اوپر جاؤ، کیا وہ 10ویں سیڑھی پر جا سکتا ہے براہ راست؟ کتنا بھی جمپ کرے نہیں جائے گا، کیسے جا سکتا ہے؟ آپ چاہتے کہ وہ وہاں ہو، اوپر ہونا چاہیے، لیکن اس کو شروع کہاں سے کرنا پڑے گا؟ پہلی سیڑھی سے۔ اگر وہ ایک 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 سیڑھی اگر چڑھتا جائے تو نتیجتاً وہ 10ویں سیڑھی پر پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ 100ویں پہ بھی پہنچے گا بھائی۔ اس پورے مرحلے کو اگر تقسیم کر دیا جائے، ایک سیڑھی ایک ٹائم پہ، ایک قدم پہ 10 سیڑھیاں، نہیں ہوتا، ایسا نہیں کر سکتے، لیکن ایک قدم ایک سیڑھی، ایک سیڑھی ایک سیڑھی، آپ اس کو اگر ایسا سکھائیں وہ ایک نہیں 10 نہیں 100 سیڑھیاں چڑھ سکتا ہے۔ آپ نے کیا کیا اس میں؟ تدریج، سٹیپ بائی سٹیپ۔ بولتے کیوں ہیں؟ اسی لیے تو بولتے ہیں ایک سیڑھی ایک ٹائم پہ، سیڑھی کا ایک پہ، ایک جو ہے پاؤں قدم ایک سیڑھی پر ایک وقت میں رکھنا ہے۔ اس طرح سے آپ بچے کی تربیت کریں۔ اس میں یاد رکھیں کہ جو چیز اس کو پہلے بتانا ہے وہ پہلے بتائیں، اس کے اوپر کی چیز اس کے بعد، اس کے اوپر کی چیز اس کے بعد۔ بہت سارے کانسیپٹس دین کے ہیں، بہت سارے عقائد، بہت سارے اعمال، بہت ساری باتیں دین کی ہیں جو ہر عمر کی نہیں ہے۔ بچے کو آپ نکاح کے مسائل بتائیں گے، اس کی عمر ابھی نہیں ہے، جب وہ بالغ ہو جائے، اس کی شادی کی عمر ہو جائے، تب نکاح والی زندگی کی ذمہ داریاں اس کے سامنے رکھی جا سکتی ہیں۔ بچی آپ کی بالغ ہو گئی، بڑی ہے، اب نکاح کا وقت قریب ہے، آپ اس کو گھر گرستی کی باتیں، آپ بہت ساری وہ جو اس کی عمر سے مطابقت رکھتی، تب آپ سکھائیں گے اس کو۔ جب چھوٹا بچہ ہے اس کو اس کی مناسبت کی باتیں آپ سکھائیں گے۔ لہذا آپ کی زبان آسان ہونا چاہیے، آپ کی مثالیں موٹی موٹی آسان ہونا چاہیے، پھر جو چیز عمل سے تعلق رکھتی ہے آپ بجائے اس کو الفاظ میں سمجھانے کے آپ اس کو کر کے دکھا دیں، بچے کو آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ اور جو چیزیں اس کے لیول کی ہیں، جو کل سکھانا ہے وہ آج سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کی آج نہ ضرورت ہے نہ آج سمجھ میں آئے گا، وہ آپ کیوں سکھا رہے اس کو آج؟ اس کا لیول جب ویسا بنے گا، اس مرحلے میں وہ پہنچے گا، آپ تب سکھا رہے ہیں اس کو، تب سمجھے گا بھی اس کو۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، بعض عقائد ہیں۔ مثال کے طور، اب دیکھیں مثال کے طور پر جنت آپ اس کو بتا رہے ہیں، اب جنت میں اس کو آپ بتا رہے ہیں وہاں ہو رہے ہیں، تو اس کی اس سے کیا مناسبت ہے؟ شادی شدہ زندگی اس کو معلوم ہی نہیں ہے، بیوی شوہر وہاں پہ ہوں گے، موٹا موٹا تو آپ بتا سکتے ہیں، لیکن تفصیل اس کی آپ وہاں نہیں بتا سکتے، بچے کو نہیں سمجھے گا۔ لڑکا ہے، اس کو سونے چاندی کے زیور آپ بتا رہے ہیں، اس کا انٹرسٹ نہیں ہے۔ ہاں لیکن بچے کو آپ بتا رہے ہیں وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے بیٹا، اور بیٹی کو آپ بتا رہے وہاں سونے چاندی کے زیورات ہیں، بہترین لباس ہیں۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ ایک بڑے آدمی، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں بھائی جنت میں کھانے پینے کی چیزوں کا تذکرہ ہے، ہم لوگوں کو ایک عمر ہو جاتی ہے، شوگر ہے، یہ ہے وہ ہے، اور کھانے کو دل بھی نہیں کرتا بہت کچھ، تو کھانے کی چیزوں سے وہ رغبت اس کو نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن آپ بچے کو کیا بتائیں گے پھر؟ اپنے بچے کو جنت کی جب ترغیب دیں گے تو کیا بتائیں گے اس کو؟ اور دنیا میں کھانے والے لوگ بھی تو ہیں نا، شوقین۔ اللہ نے سب کے لیے بیان کیا ہے، ہر ایک کا مزاج ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ بھی اللہ نے بیان کی ہے، زیورات اور لباس ہیں اس کے بھی شوقین دنیا میں ہیں، ان کے لیے وہ بھی بیان کر دیا ہے۔ اسی طرح سے بڑے بڑے محل گھر والے شوقین بھی ہیں ان کے لیے وہ بیان کر دیا. اسی طرح سے ایسے لوگ ہیں جن کا مادی چیزوں میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہے, ان کو سکون چاہیے, ان کے لیے بھی بتا دیا وہاں گالی گلوج نہیں ہے, وہاں پر دشمنیاں نہیں ہیں, وہاں پر ایسا نہیں ہے. لہذا جنت کی جو باتیں ہیں, آخرت کی جو باتیں ہیں, وہ ہر آدمی کے مزاج کے اعتبار سے اس میں کچھ نہ کچھ اس کو ملے گا, چاہے کوئی چیز اس کے لیے اتنی رغبت والی دوسری نہ ہو. کسی انسان کو, کسی عورت کو بھی, کسی مرد کو بھی زیورات وغیرہ سے کوئی رغبت نہیں ہوتی ہے, صرف اتنا ہی اللہ بتا دیتا تو کہتے کہ یہ تو ہم کو اس میں انٹرسٹ ہی نہیں. لیکن اللہ نے اور بھی چیزیں بیان کی ہیں. تو آپ بچوں کو کیا بتائیں گے, کس پر آپ زور دیں گے؟ کھانے پینے کی چیزیں آپ کے ان کے سامنے بتائیں گے, بہت ان کو اچھا لگے گا. بچیاں ہیں, زیورات بتائیں گے, بہت اچھا لگے گا. سواریاں ہیں, گھر ہیں, محل ہیں, اور جو بھی چیزیں ہیں, باغات ہیں, کھیلنے کودنے کی جگہ ہیں, وہاں پہ بہت بڑا میدان ہے, وہاں پر گریں گے تو بھی چوٹ نہیں آئے گی, وغیرہ وغیرہ چیزیں. جنت میں کیا کیا نعمتیں ہیں, مل جل کے لوگ رہیں گے, کھیلیں گے, کودیں گے, سب مزہ کریں گے وہاں پہ. بچوں کو آپ اس کی مناسبت سے بتائیں تدریج, کہ جس عمر کے جس مرحلے میں وہ ہیں اس مرحلے کی رعایت کی جائے, نہ صرف عقائد اور تعلیمات میں بلکہ اعمال میں بھی, خاص طور سے اعمال میں بھی. آپ دیکھیے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث آپ دیکھیں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کے پاس ان کو بھیجا تو کہا, سب سے پہلے جو چیز تم ان کے سامنے بیان کرو گے وہ کیا ہے؟ کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ بیس ہے پورے دین کا, سارا دین اس میں سما جاتا ہے, توحید اور اتباع. جب وہ اس کو تسلیم کر لیں تو انہوں نے انہیں بتانا کہ دن رات میں پانچ نمازیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں. جب وہ اس کو بھی تسلیم کر لیں تو انہیں بتانا کہ ان کے مالوں میں زکوٰۃ ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور فقراء میں تقسیم کی جائے گی. یہ کیا ہے؟ یہ تدریج ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ دینی احکام کی تطبیق میں لوگوں کو لانا ہے, کہ ایک ساتھ سارا بتا دو گے گھبرا جائیں گے, ایک ساتھ سارا کچھ کرو گے وہ عمل نہیں کر پائیں گے. ان کو ایک ایک چیز پیش کرو, پہلے یہ, پھر یہ, پھر یہ, اس سے رغبت بھی پیدا ہوتی ہے. سارے احکام ایک ساتھ آ جائیں انسان گھبرا جاتا ہے اور وہ نہیں کر پاتا ہے. لہذا ایک بہت بڑا یعنی اصول تعلیم کا یہ ہے کہ آسان بنا کر پیش کیا جائے. بعض اوقات ماں باپ جو ہیں دین بہت مشکل ہے, بچوں کے سامنے اس طرح کی بات کرنے کی بجائے دین بہت باریک ہے, بتائیں دین آسان ہے, سمجھ لے اگر عمل کرے تو جنت ہے. ان کے سامنے دین کو آسان بنا کر پیش کریں, اسلامی عقائد کو, توحید کے بارے میں آپ بتائیں ان کو, موٹا موٹا بتائیں پہلے مرحلے میں, اللہ ایک ہے, دو نہیں ہے, اللہ تعالی کے جیسا کوئی نہیں ہے. آپ اس کو ایسی زبان میں بیان کریں جو اس کی سمجھ میں آئے. تو پہلا اصول جو ہے اس میں یہ تیسیر, آسانی پیدا کرنا. دوسرا تبشیر, رغبت دلانا. اس میں بہت ساری غلطیاں والدین کرتے ہیں, نماز نہیں پڑھیں گے جہنم میں جائیں گے. آپ دیکھیے اعمال کے اعتبار سے ترغیب مقدم ہے, ترغیب اور ترہیب, یہ دو چیزیں ہیں. ترغیب رغبت دلانا, دل میں اس چیز کی پسند پیدا کرنا اور اس کو کرنے کے لیے موٹیویٹ کرنا. ترہیب ڈر پیدا کرنا تاکہ اس برائی سے بچے. دینی اعمال میں یا انسان کی زندگی میں دونوں قسم کی چیزیں ہیں. مثال کے طور پر آپ کا بچہ چھری سے کھیل رہا ہے, قینچی سے کھیل رہا ہے, آگ کے قریب جا رہا ہے, یہاں پر آپ کو ترغیب نہیں دینا ہے بیٹا آگ سے بچو گے تو بہت فائدہ ہوگا, یہاں آپ کو کیا کرنا ہے, بیٹا چھری سے مت کھیلو ہاتھ کٹ جائے گا, اس سے آگ کے قریب مت جاؤ کپڑوں میں آگ لگ سکتی ہے، نقصان ہوگا، ہاتھ جل جائے گا، مت کھیلو اس سے۔ تو یہاں ترغیب ہوتی ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ترغیب آسان ہے، اس لیے ہم دینی اعمال میں ہر جگہ ترغیب استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، اور بعض اوقات اللہ کی بجائے اپنے آپ سے بھی ڈرانا شروع کر دیتے ہیں۔ نماز نہیں پڑھے گا پٹائی کر دوں گا، فلاں چیز کرے گا بہت پٹائی ہوگی، فلاں چیز ہوگی، بعض اوقات جہنم میں چلا جائے گا، اللہ کا عذاب آئے گا۔ اس سے ایک نقصان ہی ہوتا ہے کہ بار 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 اللہ سے ڈرانا اللہ کے بارے میں بچوں کے دلوں میں ایک غلط بات پیدا کر دیتا ہے کہ اللہ ڈراؤنا ہے، نعوذ باللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سزا دینے والا ہوتا ہے، یہ کریں گے سزا، وہ کریں گے سزا، وہ کریں گے جہنم، وہ کریں گے پکڑ، یہ کریں گے عذاب۔ تو اللہ کے بارے میں آپ اس کو کیا سکھا رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کی ہر صورت میں بتلا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، رحمان ہے، ساری مخلوق پر رحم کرنے والا، الرحیم ہے، بار بار رحم کرنے والا، ایمان والوں پر خصوصی طور پر رحمت نازل کرنے والا۔ کیوں بتایا اللہ نے؟ اللہ کے بارے میں جب آپ اس کو بتا رہے ہیں تو آپ جب بھی کوئی چیز شرعی احکام بتاتے ہیں آپ اس کو ڈرا کے کروانا چاہتے ہیں، لیکن آپ ایک بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں، وہ یہ کہ اللہ کا کانسیپٹ ہی اس کے ذہن میں غلط ڈال رہے ہیں کہ ہر چیز پر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ کیوں؟ جہاں واقعی ترغیب کی ضرورت ہے، بد اخلاقی، برائیاں، گناہ، جو سنگین گناہ ہیں واقعی جن پر جہنم کی وعید ہے، آپ وہاں بتائیں تو ایک سمجھنے کی بات ہے تاکہ اس سے وہ بچے۔ لیکن آپ اس کو اصل نہ بنائیں، ترغیب کو آپ اصل نہ بنائیں، آپ اس کو بنیاد نہ بنائیں، اصل الاصول نہ بنائیں کہ اس سے کام چل جاتا ہے۔ ڈرانے سے بچے ڈر جاتے ہیں، ڈر کے آسانی سے مان لیتے ہیں، چلو کمرے میں اپنے، چلو فلاں چیز کرو، بیٹھو یہاں پہ، اٹھو، تو ڈرنے سے وہ مان لیتے ہیں۔ لیکن بار بار ڈرا ڈرا کے آپ بچے کے اندر انفیریورٹی کمپلیکس پیدا کر دیتے ہیں، یا اس کے اندر حقارت اپنی پیدا کرتے ہیں، یا آپ سے نفرت پیدا ہوگی اس کو، یا اللہ سے، دین سے نفرت پیدا ہوگی، کیسا دین نہیں ہے، ہر چیز پہ جہنم۔ تو بچوں کی مینٹالٹی بہت نازک ہوتے ہیں بچے، آپ ان کو ترغیب دیں، نماز پڑھے گا بیٹا، بیٹی نماز پڑھے گی، اللہ تعالیٰ نماز میں اتنا ثواب دیتا ہے۔ دیکھو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں نا، ہاں، گناہ پاک ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ، جیسے ایک دن میں کئی بار غسل کرے گا انسان، کیسے صاف ستھرا رہتا ہے، ہاں۔ تو دنیا کے ماحول سے جو بھی ہمارے ذہن میں غلط اثرات پیدا ہوتے ہیں، پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں نا ہم لوگ، ایک دم پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ پاک صاف تم کو رہنا ہے یا گندا رہنا ہے؟ نہیں نہیں مجھ کو پاک صاف رہنا ہے۔ ہاں، پھر نماز پڑھنی پڑے گی تم کو، نماز پڑھنے پر اتنا ثواب ملتا ہے، نماز میں سجدے میں ہوتے ہیں نا اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تم تمہارے ٹیچر کے قریب رہنا پسند کرو گے کہ دور؟ وہ تمہاری اچھی ٹیچر، ہاں بہت اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ میں، اللہ سب سے اچھا ہے، اللہ ہر ایک سے اچھا ہے، اللہ کے قریب ہونا، اللہ تعالیٰ جب قریب ہوتا ہے انعام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے اللہ سے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کو بچاتا ہے، اس کو انعام دیتا ہے۔ نماز سے اللہ محبت کرتا ہے کیونکہ سجدہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ بچے کو رغبت دلائیں، روزہ رکھنا ہے، اس کو مجاہدہ ہے، آپ اس کو بتائیں بیٹا اللہ کے لیے بھوکا رہنے میں اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ دنیا میں اگر بھوکا رہے گا اللہ کے لیے، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو جو چاہے کھانے کے لیے دے گا، جو چاہے دے گا، جو چاہے دے گا، آئس کریم بھی، ہاں اللہ جو چاہے دے گا، چاکلیٹ ملیں گے، کتنے ملیں گے؟ بہت ملیں گے، تمہارے ہاتھوں میں بھی سمائیں گے نہیں اتنے، تھیلی میں بھی نہیں آئیں گے اتنے جتنے مانگو گے۔ آپ موٹیویٹ کریں بچوں کو، موٹی موٹی چیزیں سکھائیں اور ان میں آپ رغبت دلائیں۔ ہاں، جو چیز برائیاں ہیں اور آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ بچہ وہ نہیں چھوڑ رہا ہے، آپ اس کو بتائیں، ایسا کرنے پہ سزا بھی ملتی ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، کبھی خود بھی ڈانٹیں اس کو۔ بعض ماں باپ بچوں کو ہر چیز پر ڈانٹتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں ان کو، ہمیشہ دھمکی دیتے ہیں، ایسا نہیں کرے گا میں یوں کروں گا، ایسا نہیں کرے گی میں یوں کروں گی، ہاتھ میں ہاں وہ بھی لکڑی لے کر۔ ہمیشہ ڈرانا بچوں کو اچھی بات نہیں ہے، بچے نازک ہوتے ہیں۔ انسان کی سوچ اگر ایک بات اس کے سب کانشیس مائنڈ میں، اس کے ذہن میں، تحت شعور میں، اس کے ذہن کے نیچے بیٹھ گئی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بچوں کی یادداشت میں ایسی بیٹھتی ہیں کہ نکلتی نہیں ہیں، خواب میں ڈر کے اٹھتے ہیں بچے، نیند سے ڈر کے اٹھتے ہیں، باہر جاتے ہیں ایک دم شرمیلے ہو جاتے ہیں، وہ پبلک کے اندر نہیں بول پاتے ہیں، کبھی کچھ نہیں کر پاتے، گھبرائے گھبرائے سہمے سہمے رہتے ہیں، اندھیرے میں ڈرتے ہیں، کیوں ہوتا ہے ایسا؟ بعض اوقات ہم ان کو بہت ڈرا دیتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے ایسا، بلکہ انہیں کیا دینا چاہیے؟ ترغیب، مقدم کیا، یہاں بھی آپ دیکھیے اصول کیا ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ بشیرو، ان کو خوشخبری سنا، یہ کرنے پر یہ ملے گا، اللہ یہ عطا کرے گا، تو ان میں پانے کا شوق ہوتا ہے بچوں میں، آپ ان کو ترغیب دیں، ان کو رغبت دلائیں، دین کی محبت ان کے دل میں پیدا کریں، ہمارا دین بہت اچھا دین ہے، اللہ اپنا بہت اچھا ہے، اس کو سکھائیں آپ، دیکھو آنکھ کس نے دی، آنکھ نہیں ہوتی تم کو تو ہاں کتنا تکلیف ہوتی، تمہارے کان نہیں ہوتے تم میری بات سن پاتے نہیں سن پاتے، زبان نہیں ہوتی بات کر پاتے نہیں، کون دیا یہ؟ اللہ دیا، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کیا، دیکھو کتنا اچھا اللہ ہے کہ وہ ہماری ضرورت کی چیزیں ہم کو دیتا ہے، بارش اللہ برساتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے پھل پیدا کیے، اللہ نے ہمارے لیے اتنی ساری کھانے کی چیزیں حلال کی ہیں، اللہ نے ہم کو لباس دیا، بہترین جسم دیا، چلنے کے لیے پاؤں دیے، یہ انگلیاں اللہ نے بنائی، دیکھو لکھ رہی ہو تم، ہاں اللہ نے بنایا اس کو، اگر یہ نہیں ہوتا انگلیاں سیدھی ہوتی تو لکھ پاتے نہیں، کھانا لقمہ بنا پاتے نہیں، کتنی بڑی نعمت ہے نہیں، ماں باپ بچوں کے ساتھ اگر انجوائے کرتے ہیں اللہ کی بات کو تو بچے وہ سیکھیں کہ ہاں اللہ کا ٹاپک جب آئے، اللہ کے عنوان سے گفتگو ہو تو اللہ کی تعظیم اور اس کی محبت کے ساتھ اللہ کی بات کرنا چاہیے، جب بھی نیگیٹو کے ساتھ اللہ 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 نام آئے گا اس کی میموری اس فیلنگ کے ساتھ ایسوسیٹ ہوگی، یاد رکھیے میری بات کو، بچے کے بات بعض اوقات طویل ہو جاتی ہے لیکن چونکہ میں بات اس پر ختم کرنے والا ہوں اس کو یاد رکھیں، بچے کی ایک یادداشت ہوتی ہے میموری، اور دوسرے اس کے جذبات ہوتے ہیں فیلنگز، یادداشت کے ساتھ جذبات جڑے ہوتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں، بچپن کی بہت ساری یادداشت جب بھی یاد آتا ہے وہ فیلنگز بھی واپس سے ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے، یہ بہت ریسرچ کے بعد سائیکیٹرسٹ اور جو بھی ڈاکٹرز ہیں انہوں نے بچوں کی یا لوگوں کی انہوں نے ریسرچ اس پہ کی، انہوں نے بتایا، یا بعض اوقات دیکھیے فیلنگز میموری ٹریگر کرتی ہے اور میموری فیلنگز ٹریگر کرتی ہے، آم کی خوشبو بعض اوقات آتی ہے نیا نیا آم جب سیزن آیا ہے تو اس وقت میں بچپن کی بہت ساری یادیں اچانک پچھلی تازہ ہو جاتی ہے، بچوں کے لیے جب آپ اسکول کے لیے چیزیں خریدنے جاتے ہیں کتابیں کاپیاں، اور پینسل کی جو خوشبو ہوتی ہے یا کتابوں کی نئی نئی خوشبو ہوتی ہے آپ کو اسکول کے دن یاد آتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ کی وہ جو فیل آپ کر رہے ہیں اس سے میموری ٹرگر ہو گئی، اور جب کوئی بات یاد آتی کوئی حادثہ یاد آتا ہے تو اس کے ساتھ وہ جذبات بھی ٹرگر ہو جاتے ہیں، میموریز کے ساتھ فیلنگز جڑی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز جب جڑ جاتی ہے تو زندگی بھر وہ ساتھ ہے، جیسے آپ اللہ اللہ کہہ رہے ہیں اور بچے کی پٹائی کر رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں اللہ کا نام لے رہے ہیں، دین کی بات کر رہے ہیں اور بچے کی پٹائی بھی کر رہے ہیں، اس پٹائی میں جو اس کو تکلیف ہو رہی ہے، جو نفرت آپ سے ہو رہی ہے، اس کے ساتھ بار بار دین کی بات وہ سن رہا ہے تو دین کے ساتھ بھی وہ نفرت جڑ جائے گی، آپ بار بار اس کو ڈرا رہے ہیں دھمکی دے رہے ہیں اور اللہ اور دین کا نام لے رہے ہیں، ممکن ہے کہ اس کے ذہن میں بات بیٹھ جائے، اس کے ان منفی جذبات کے ساتھ نیگیٹو فیلنگز کے ساتھ میں اللہ اور دین جڑ جائے، کہ جب بھی اللہ اور دین کا نام آئے اس کے دل میں وہ نیگیٹو فیلنگز جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جائے اور دین سے قدرے نفرت اس کو ہو، کئی لوگوں کے بگاڑ کا ذریعہ ماں باپ بھی ہوتے ہیں اور یہ وجہ ہوتی ہے، لیکن نہ بچہ جان پاتا ہے کہ واقعی کیا وجہ ہے نہ ماں باپ، کیوں اس کو دین سے نفرت ہو رہی ہے، بہت سے ماں باپ بچپن میں بہت سختی کرتے ہیں بچوں پہ، ایک دم ان کو ٹائٹ پکڑ کے رکھتے ہیں، ایسا ہی کرنا پڑے گا تم، ذرا ذرا سی بات پر سزا دیتے ہیں، ایسا جب کرتے ہیں ان کے دل میں دین کے لیے نفرت بیٹھ جاتی ہے، وہ ویٹ کرتے ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں بڑا ہونے کا، جب بڑے ہو جاتے ہیں تو اب ماں باپ کی دھمکی ان پر نہیں چلتی ہے، اب وہ اتنے بے دین ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ افسوس کرتے ہیں۔ بہت سارے ماں باپ جو بچوں کو بہت تنگی میں رکھتے ہیں، بچوں کو بہت زیادہ ڈر میں دھمکا کے رکھتے ہیں اور دین پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ بچے کتنے پیارے بچے ہیں، دین پہ چلتے ہیں، ذرا بھی دین سے ہٹتے نہیں ہیں، لیکن وہ دباؤ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بچوں کے ذہنوں میں نفرت بیٹھی ہوئی ہوتی ہے لیکن مجبوراً وہ کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی بڑے ہوتے ہیں اتنے آزاد ہو جاتے ہیں کہ عام لوگوں کے بچے بھی اتنے بے دین نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ آپ نے اپنی ڈانٹ ڈپٹ کی وجہ سے اس کے دل میں دین کے لیے بھی نفرت رکھ دی، لہذا آزاد ہوتے ہی سب سے پہلے اس نے جیسے اسکول سے آ کے بیگ پھینکتا تھا ویسے ہی بالغ ہو کے اس نے دین کو پھینک دیا۔ یاد رکھیں اس کو۔ تو بچوں کو رغبت دلائیں، نفرت نہیں۔ دین کی باتیں جب آپ ان کے سامنے کریں تو ایسے طور پر کریں کہ ان میں شوق پیدا ہو، دین سے محبت پیدا ہو، رسول سے محبت پیدا ہو، اللہ سے محبت پیدا ہو، شرع احکام کی عظمت اس کے دل میں آئے۔ اس کے فوائد آپ بتائیں، دین پہ چلنے کے دنیا میں فائدے بتائیں، آخرت میں فائدے بتائیں، اور بچہ جب عمل کرے اس کو موٹیویٹ کریں، بیٹا تم کر سکتے ہو، کوئی مشکل کام نہیں ہے، اگر تم کوشش کرو گے۔ شروع میں مشکل ہے، جھوٹی باتیں بھی نہیں کریں، کچھ مشکل نہیں ہے، علم نہیں آ رہا تو کیسے آپ کہہ رہے ہیں آسان ہے، مجھ کو نہیں آ رہا ہے کرنے۔ آپ کہ بیٹا شروع میں مشکل پڑے گا لیکن تم تھوڑی کوشش کرو گے آسان ہے، پانچ وقت کی نماز پابندی سے، نیند سے اٹھنا فجر میں، موٹیویٹ کریں اس کو اور اس کو ترغیب دیں، اس کی فضیلت بتائیں اتنا کہ وہ عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو اس کے اندر۔ اور کبھی ترغیب میں انعام بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی کام کیا، مثلا یہ حدیث یاد کرو گے، میں تم کو فلاں چیز کیا پسند ہے تم کو بتاؤ، آئس کریم، چاکلیٹ، فلاں چیز، ٹھیک ہے، تم یہ یاد کرو گے، بغیر غلطی کی سناؤ گے، انعام ملے گا۔ یہ بھی ایک ذریعہ ہے، یہ غلط نہیں ہے، یہ رشوت نہیں ہے، یہ انعام ہے، ورنہ دنیا کا معاملہ ٹھپ ہو جائے گا، کوئی کام پہ نہیں جائے گا۔ تو یہ انسان کی فطرت میں ہے، اس کو ترغیب دیجئے، اس کو ترغیب دیجئے، اس کو انعام پانے والا بنائیے، انعام پانے کا جذبہ پیدا کیجئے، اور کبھی خود بھی انعام دیجئے، لیکن ہمیشہ کی عادت نہ ڈالیں کہ جب بھی وہ کہے اس کو کہیں بیٹا یہ کرو کیا دو گے، یعنی ایک دم اس کو ہمیشہ اس کی بنی والا بن جائے، وہ بزنس مین بن جائے کہ جب بھی آپ کچھ بولیں وہ بغیر کسی انعام کے کرتا ہی نہیں، ایسا بھی مت کیجیے۔ تو یہ رغبت دلانا اور نفرت نہیں دلانا، نفرت نہیں دلانا، یہ دین کے اصولوں میں سے اصول ہے، یہ یاد رکھیں۔ بچوں کو جب دین سکھائیں آسان کر کے بتائیں اور ایسے طور پر بتائیں کہ دین سے محبت پیدا ہو، نفرت نہیں، یہ تربیت کے اصولوں میں سے بنیادی اور اولین رکن اور اصول ہے، اس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ مزید باتیں ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ میں سمجھتا ہوں آج سوال جواب نہ رکھیں کیونکہ وقت کافی ہو گیا ہے، جو بھی سوالات ہیں آپ اپنے پاس رکھیں، انشاءاللہ اگلے درس میں ان سوالات پہ گفتگو ہوگی۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔